बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، فروردین کی 10، شابان کی 16 اور مارچ کی 30 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر بورو مند نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد عید نوروز کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام آپ سنیں گے، اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں صدر نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے متنازع بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران اور چین کے درمیان ہونے والے 25 سالہ معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت خزانہ کا قلمدان وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے عبدالحفیظ شیخ کو یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ ان سے عہدہ واپس لے لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس تعلق سے نوٹیفیکیشن بھی جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد کابینہ کا پہلا اجلاس طلب کر لیا ہے، ابھی اجلاس کی جگہ اور وقت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک شدت کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص 3 ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈ اور 4 مخصوص ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر بیڈ مکمل طور پر بھر گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز ہسپتال میں بھی 163 آکسیجن بیڈز میں سے 120 کورونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پیمز کی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں مجموعی طور پر 64% وینٹیلیٹر کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 11.2% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4525 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 46,663 ہو گئی ہے، جن میں 3,055 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا کی دوسری لہر وحشتناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کی دوسری لہر میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 68,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 5,21,808 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں صدر نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے متنازع بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ دہلی سے موصولہ ہندوستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صدر ہند رام ناتھ کووند نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس بل پر ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے اتوار کی شام دستخط کیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کا متنازع بل لوک سبھا سے 22 مارچ کو اور ایوان بالا راجیہ سبھا سے 24 مارچ کو ہی پاس ہو چکا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے اس بل کی سخت مخالفت اور ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمران قومی جمہوری اتحاد کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہے، جس کی وجہ سے مرکزی حکومت کو کسی بھی بل کو پاس کرانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے بل کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے جمہوریت اور آئین کے منافی قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران اور چین کے درمیان ہونے والے 25 سالہ معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران چین 25 سالہ معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایک عرصے سے تہران بیجنگ شراکت داری پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ جو بائیڈن کا رد عمل سامنے آنے سے پہلے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا تھا کہ تہران بیجنگ معاہدے نے واشنگٹن کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے جو وہ دنیا میں ایران کو تنہا کرنے کی غرض سے کرتا آیا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھی ایران چین معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ 25 سالہ پروگرام کے نام سے موسوم ایران چین تعاون کے جامع اسٹریٹجک سمجھوتے پر ہفتے کے روز تہران میں وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے دستخط کیے۔ سمجھوتے کے تحت ایران اور چین کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی شعبوں سمیت تمام میدانوں میں موجود گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ مشرقی ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون دنیا میں امریکی بالا دستی کے خاتمے کا راستہ ہموار کرے گا۔ ایران چین اسٹریٹجک معاہدے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اظہار تشویش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تہران اور بیجنگ کے درمیان طے پانے والا 25 سالہ تعاون کا روڈ میپ فعال استقامت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ علی شمخانی نے مزید کہا ہے کہ امریکی صدر کی پریشانی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے مشرقی خطے میں اسٹریٹجک تعاون کا فروغ امریکی بالا دستی کے خاتمے کا عمل تیز کر دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی نظام میں مغرب کی تسلط پسندی اور یہ قطبی نظام کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کو تاجکستان میں منعقدہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر اس کانفرنس کے سیکرٹری کائرات ساری بائی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس ملاقات میں بین الاقوامی نظام میں مغرب کے تسلط اور یہ قطبی نظام کا دور ختم ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بین الاقوامی روابط میں جاری توازن میں علاقائی ممالک اور ایشیا کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر ہارٹ آف ایشیا کو مضبوط بنانے اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی مذاکرات اور آستانہ امن کے عمل کے تحت شام میں قیام امن سے متعلق مذاکرات میں قزاقستان کے کردار کو سراہا۔ اس ملاقات میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے سیکرٹری نے بھی علاقائی فعالیتوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون و مشارکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا کے آئندہ پروگراموں من جملہ رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور سربراہی اجلاس کے انعقاد سے متعلق پروگرام کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا۔ انصار اللہ یمن کے ترجمان اور امن مذاکرات کا ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد وسیع البنیاد اور منصفانہ امن کے قیام میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور اس کے حامیوں میں انسانی معاملات کو دیگر معاملات سے الگ کرنے کا رجحان دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں وسیع البنیاد اور منصفانہ امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ محمد عبدالسلام نے واضح کیا کہ انصار اللہ انسانی مسائل کو فوجی اور سیاسی سودے بازی کے لیے استعمال کیے جانے کی مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انسانی مسائل کو جزوی نہیں بلکہ مستقل اور پائیدار بنیادوں پر حل کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ واضح ہے کہ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب کی جارحیت کے آغاز سے اب تک 43,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور عورتوں کی بھی قابل ذکر تعداد شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مغربی ایشیا کے غریب عرب اور اسلامی ملک یمن کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی غیر قانونی جنگ اور جارحیت ساتویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کے جنازے پر بھی فوج نے فائرنگ کر دی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اتوار کو مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں 114 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج نے مہلوکین کے جلوس جنازہ کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 3 افراد کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کرنے والے فوجیوں کے سرغنہ جنرل من آنگ ہلائنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ فوج ان لوگوں کی حفاظت کرے گی جو ڈیموکریسی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مظاہرین پر بڑے پیمانے پر مہلک اور منظم حملوں اور 1 فروری 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے انجام پانے والی انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ عراقی فوجیوں نے ملک کے مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کئی خفیہ ٹھکانوں اور اسلحے کے ذخائر کا پتہ لگا کر انہیں ضبط کر لیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے خفیہ ادارے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عراقی افواج نے صوبہ المبار کے بحیرہ سرسار نامی بیابانوں میں بم اور میزائلوں سے بھرے ہوئے گودام کا پتہ لگا کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد شابی نے بھی صوبہ دیالہ کے زور الصلاح علاقے میں داعش کے ایک خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ دریاسنا عراقی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فوجی نے دریائے العظیم کی جانب سے سامرہ صلاح الدین حد فاصل پر فوجی آپریشن انجام دیا، جس کے دوران داعش کے ایک ایسے خفیہ اڈے کا پتہ چلا ہے جس میں بڑی تعداد میں نامعلوم افراد کی لاشیں، کیٹیوشا میزائل اور ڈرون رکھے ہوئے تھے۔ داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس ملک میں اس گروہ کے باقیات موجود ہیں اور ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج ہم اس پروگرام میں ایران چین جامع اسٹریٹیجک معاہدے کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی, اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے ایک اور ممتاز تجزیہ نگار کاشف علی صاحب کو. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
شکریہ.
ایران چین جامع اسٹریٹیجک معاہدہ, اس کا بڑا چرچا ہے عالمی سطح پر, یورپ میں, امریکہ میں اور تیسری دنیا کے ملکوں میں. اس پر مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں, متضاد باتیں کی جا رہی ہیں. اس معاہدے میں طے کیا پایا ہے؟
ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس معاہدے کی جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں, یا جی, وہ دستاویز جس پہ
جی
دو دن پہلے سائن ہوئے,
جی,
اس کو ایک روڈ میپ قرار دیا جا رہا ہے.
جی,
یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی باقاعدہ ہر پروجیکٹ کے اوپر
جی
کوئی بات کی گئی ہو کہ یہ پروجیکٹ اتنے ملین کا ہوگا, یہ اتنے بلین کا ہوگا, یہ فلاں جگہ پہ لگایا جائے گا.
کوئی محدودیت نہیں ہے,
یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک روڈ میپ ہے کہ جو 25 سال پہ مشتمل ہے, اور اس میں ایک بڑے منصوبے میں ایک, جسے کہتے ہیں ایران کا بھی ایک حصہ ہوگا کہ جو بظاہر اب مشرق ایشیا سے شروع ہوگا اور یورپ تک جائے گا, اور ظاہراً جس کے اندر 66 ممالک تو نامینیٹڈ ہیں, باقاعدہ 66 سے 67 ممالک جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. اس پورے الطا, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے اس کو ون روڈ ون بیلٹ عنوان سے کہا گیا, پھر ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو کا نام دیا گیا, پھر اس پہ جب اعتراض ہوا کہ یہ ون کس کا مطلب ہے کہ چین اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر اس کو چینج کر کے روڈ اینڈ بیلٹ بنا دیا گیا. تو یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے. اس وقت جو ایران کے عنوان سے ہے وہ تو بڑے واضح انداز سے ہے کہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے, اور اس کے اندر مختلف شعبہ جات کے عنوان سے چیزوں کو مینشن کیا گیا کہ اس سمت میں جائیں گے. اب اس کی ڈیٹیلز وہ اگلے مرحلے میں ہیں کہ کون کس پروجیکٹ میں, مثلاً توانائی کے شعبے میں کیا ہوگا, سرمایہ انویسٹمنٹ کے شعبے میں کیا ہوگا, یا مثلاً نقل و عمل کے شعبے میں کیا ہے, خود جدید ٹیکنالوجی کے جو تبادلے کے عنوان سے وہ کیا چیزیں ہوں گی, اور انویسٹمنٹ, یہ ابھی چیزیں اس میں جسے کہتے ہیں کہ ابھی پائپ لائن میں, یعنی اس کے جو پروجیکٹس ہیں جو نیچے جا کے جو فیلڈ کے اندر پریکٹیکل ہوں گے, اس پہ ابھی تک کوئی اتنی تفصیلات نہیں ہوئی, لیکن ایک اسٹریٹجک بات طے ہو گئی ہے کہ اس سمت میں جانا ہے. اور یقیناً اس سائن ہونا, البتہ یہ کئی سالوں سے یہ پروسیس میں تھا, اور پہلے ایران کے پاس آیا, ایران نے اس پہ اپنے طور پہ کام کیا, اس کو ایک باقاعدہ تیار کیا, پھر وہ چائنا گیا, چائنا سے پھر اس کو دوبارہ ریوزٹ کر کے پھر دوبارہ لایا گیا, اور یہ پرسوں جو ہے وہ اس پہ سائن ہوئے. تو اس لحاظ سے اگر اس کو ایک روڈ میپ فی الحال قرار دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب, بجائے یہ کہ ہم ایک اس کو ایک منصوبہ پروجیکٹ کہیں گے کہ ایک اتنے ملین کا اتنے بلین کا جو وہ ہوا ہے. لیکن اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت پریکٹیکل ہے. یعنی اگر یہ صرف کاغذی ہوتا, دستاویزات کی حد تک ہوتا, اور اس پہ کوئی عمل درآمد کے امکانات کم ہوتے, تو اس طرح ریئیکشن نہ آتا جیسے اب امریکہ کی طرف سے, یورپ کی طرف سے, اور یعنی ہر, میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا تقسیم ہے جہاں پہ اس وقت لابیز کے عنوان سے ہر لابیز نے مثبت اور منفی اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کوئی بڑا بریک تھرو کر سکتا ہے خطے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے اسکائپ کے ذریعے اسلام آباد سے کاشف علی صاحب سے, جو پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں. کاشف علی صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی کاشف صاحب, امریکہ کو جو اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا میں اس کا جو رہا سہا اثر و نفوذ تھوڑا بہت ہے وہ بھی اب خطرے میں نظر آ رہا ہے اس معاہدے کی وجہ سے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی بالکل, میرے خیال میں صرف ایشیا کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں چین نے جس خاموشی سے اپنی معاشی ترقی کو آگے بڑھایا اور اپنی معیشت کو جس تیزی سے آگے بڑھایا, اس وقت چین جو ہے وہ معاشی لحاظ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی قوت ہے, اور جو ماہرین نے پروجیکشن کی ہے اگلے چند سال میں, کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا, 2 یا 3 سال کی بات ہے, چین نے معاشی ترقی میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دینا ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھر کر چین نے سامنے آنا ہے. असल में ये वो नुकता है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है, और इस वजह से अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर से ही चीन जो है वो इंतहाई सख्त अताप का शिकार है। अगर हम ये कहें कि अमरीकी अताप का शिकार है तो भेजा नहीं होगा। उस पर आप देखें टैरिफ्स जो है उस पर बढ़ा दिए गए, उसकी कंपनियों को जो है वहाँ पर बैन कर दिया गया, और चीनी जो काफ़ी जो कम्युनिस्ट पार्टी के इंतहाई इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका उनके दाखिले पर जो है अमरीका में उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, उनके एसेट्स जो वहाँ पर थे उनको जब्त कर दिया गया। और इसी तरह हवावे जैसी जो बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं वो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं। तो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की जो बेचैनी की वजह है वो ये है कि चीन ने बगैर किसी तसादम किए अमेरिका को मुआशी तौर पर रिप्लेस कर दिया है। और खुद आप उसके इस इनिशिएटिव को देखें जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, उसमें 70 से 80 ममालिक हैं। अब जाहिर बात है जब चीन के साथ वो 70 से 80 ममालिक खड़े होंगे और वहां और इक्तिसादी मंसूबे लेकर चीन चलेगा, उसकी क्यादत करेगा, तो ऑब्वियसली चीन का असर रसूख न सिर्फ खिते में बल्कि दुनिया में बढ़ेगा। तो अमेरिका जो है वो न सिर्फ एशिया के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से परेशान है। आप खुद देखें कि एशिया में तो चीन उसको चैलेंज कर ही रहा है, इसके साथ साथ आप यूरोप के अंदर देखें, आप अफ्रीका के अंदर देखें, यही आपका जो इनिशिएटिव है इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल है। और आपको चीन जो है वो खुलम खुला जो है वो मशरक वस्ता में भी अमरीका का मुकाबले करने जा रहा है, और इसके लिए अब चीन जो है वो फौजी लिहाज से भी उसने प्रिपरेशन किया। आपको याद होगा जब साउथ चाइना सी में कुछ अर्सा पहले जो है चंद माह पहले जब अमेरिका ने थोड़ी सी अपना जारिया दिखाया तो चीन ने उसका भरपूर जवाब दिया। तो चीन
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम आइंदा भी चंद प्रोग्रामों में गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच गया है, इसलिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया जनाब।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں عید نوروز کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام، سماعت فرمائیے۔
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 روزتون مبارك
عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی قوم یعنی ترکمن کے درمیان نوروز کے آداب و رسوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، ایران کی مختلف اقوام نے اس سرزمین کی گراں بہا تہذیب و ثقافت اور آداب و رسوم کو درخشاں تشخص عطا کیا ہے، ایسا تشخص کہ جو ایرانیوں کے افتخار اور سربلندی کا باعث بنا ہے اور قدیم زمانے سے نسل بہ نسل ایک دوسرے میں منتقل ہوا ہے۔ اس ایرانی تشخص کا ایک حصہ نوروز کے قدیم جشن سے مربوط ہے کہ جو برسہ برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی اسی سابقہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ نوروز کا قدیم جشن شمسی سال کے پہلے مہینے یعنی فروردین کے شروع ہونے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہ جشن قدیم دور کے باقی ماندہ جشنوں میں سے ایک ہے کہ جو موسم سرما کے اختتام اور بہار کے حسین موسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک نئے سال کا آغاز اور محبت و پیار کی علامت ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے جشن نوروز کے موقع پر ایران کی مختلف اقوام کے درمیان بعض آداب و رسوم کا جائزہ لیا۔ آج کے پروگرام میں ہم نوروز میں ترکمن قوم کے آداب و رسوم کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامن، ترکمن قوم ایک قدردان اور مہمان نواز قوم ہے جو ایران کے صوبہ گلستان اور شمال مشرقی ایران میں بستی ہے، اور زیادہ تر ترکمنی گنبد کاؤس، بندر ترکمن، آق قلعہ، سیمین شہر اور گرگان میں زندگی گزارتے ہیں۔ ترکمن قوم ایران کے دیگر متمدن اقوام کی مانند جشنوں اور مختلف قومی و مذہبی آداب و رسوم اور مناسبتوں کے پروگرام کے انعقاد میں بہت قدیم ثقافت کی حامل ہے۔ یہ قدیم ترین جشن کہ جو ان علاقوں میں ماضی کی قدیم تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے، یہی جشن نوروز ہے۔ ترکمن عوام بھی دیگر ایرانیوں کے مانند شمسی سال کے آخری مہینے یعنی اسفند میں شہروں اور دیہی علاقوں کو سجاتے ہیں اور گھروں کی صاف ستھرائی کا کام کرتے ہیں۔ نیز نوروز کے مہمانوں کی پذیرائی کے انتظامات کے ساتھ نئے سال اور موسم بہار کا استقبال کرتے ہیں۔
ایرانیوں کے قدیم آداب و رسوم میں سے ایک موسم بہار اور نئے سال کے استقبال کے لیے سال کے آخری دنوں میں نوروز خانی کی تقریبات منعقد کرنا ہے کہ جو مختلف ایرانی اقوام کے درمیان مختلف روشوں سے منائی جاتی ہیں۔ ایران کے ترکمن نشین علاقوں میں موسم سرما کے اختتام اور شمسی سال کے آخری مہینے اسفند کے اختتامی ہفتوں میں نوروز خانوں کے گروہ مختلف محلوں میں جا کر بہار اور نوروز کی توصیف میں اشعار پڑھتے اور محلے والوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور لوگ کیونکہ نوروز خانوں کو بہار کا پیغام آور سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی موجودگی کو مبارک جانتے ہیں اور ان کو چاول، قند، مٹھائی یا عیدی کے طور پر پیسے پیش کرتے ہیں۔
نئے سال کے استقبال میں ایرانیوں کا ایک اور جشن چہار شنبہ سوری ہے کہ جو ایران کے مختلف اقوام کے درمیان دلچسپ آداب و رسوم کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ ایرانی ترکمن اپنی قدیم روایتوں کی بنیاد پر قدیمی کوزوں کو پانی اور نمک سے بھرتے ہیں، اور خیر و برکت کی نیت سے اور گھرانے کے افراد سے بلا اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سال کی آخری بدھ کی رات کو ان کوزوں کو توڑ دیتے ہیں اور نیا کوزہ خریدتے ہیں۔ اس شب ترکمن عوام کے آداب و رسوم میں سے ایک فال نکالنا ہے۔ اس رسم کے مطابق چہار شنبہ سوری کے غروب کے وقت بعض جوان لڑکیاں آئینے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اور ان گھروں میں کہ جہاں آمد و رفت زیادہ ہوتی تھی وہاں جاتی تھیں اور ایک تاریک گوشے میں کھڑی ہو جاتی تھیں اور گزرنے والوں کی باتیں سنتی تھیں۔ اگر رہ گزر امید افزا اور دل نشیں باتیں کہتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے خوشبختی اور آرزوؤں کے برلانے کا پیغام ہے۔
سامعین، ایک اور قدیم روایت کے جو ابھی بھی ایران کے بیشتر شہروں میں چارشنبے سوری کی شب میں رائج ہے، چمچہ بجانے کی رسم ہے۔ ایران کے ترکمن نشین علاقوں میں بچے اور نوجوان اپنے چہروں اور سر کو ڈھانپ کر ایک ہاتھ میں چمچہ اور دوسرے ہاتھ میں تھالی یا پیالہ لے کر اسے بجاتے اور پڑوسیوں کے گھروں کو جاتے ہیں اور مقامی نغمے پڑھتے ہوئے ان کو بہار کی نوید سناتے ہیں اور صاحب خانہ سے عیدی مانگتے ہیں اور ان سے مٹھائی، چاکلیٹ اور رنگے ہوئے انڈے یا پیسے بطور تحفہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک اور دلچسپ رسم چارشنبے سوری کے جشن میں لڑکوں کے بالوں کو موڑنا ہے۔ اس طرح سے کہ بالوں کو موڑنے کے وقت بال کا کچھ حصہ دونوں کانوں کے اوپر یا سر کے پچھلے حصے میں چھوڑ دیتے ہیں۔
سامن، ترکمنوں کے درمیان تحویل سال سے قبل عورتیں مقامی مٹھائیاں، ایک قسم کا ایرانی حلوہ سمنوں اور روٹیاں تیار کرنے اور گھر کی صفائی ستھرائی اور ہفت سین دسترخوان کے لیے عید کا سبزہ اگانے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ ترکمن صحرا میں، کہ جو ترکمنوں کی رہائش کی اہم ترین جگہ ہے، گھر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد رسم ہے کہ کالے اور سفید دھاگوں کو آپس میں اس طرح سے گونتی ہیں کہ ان کے درمیان اسپند، نمک اور موتیاں رکھتی ہیں اور ان کو برکت کی نشانی سمجھ کر گھر کے دروازوں کے اوپر آویزاں کرتی ہیں۔ اسی طرح نئے سال کی آمد سے قبل اپنے بزرگوں کی تاسی میں بھیڑوں کے گلے میں گھنٹیاں ڈالتی ہیں اور ان کو چراگاہ لے جاتی ہیں اور نئے سال کی آمد کا جشن مناتی ہیں۔ ترکمن خواتین اس سے قبل اپنے گھروں کے تنور میں متعدد بار روٹیاں پکاتی ہیں اور صدقے کے عنوان سے ان روٹیوں کو ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کو تقسیم کرتی ہیں۔
ترکمن قوم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہی دلوں سے کدورتے بھی مٹاتی ہیں۔ در حقیقت ترکمنوں کے درمیان دیگر ایرانیوں کی طرح نئے سال کی آمد سے قبل گھروں کو صاف کرنے اور سجانے کے علاوہ دلوں کو بھی کدورتوں اور بغض و کینے سے پاک کیا جانا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ترکمنوں کے درمیان نئے سال کی آمد سے قبل کسی سے ناراضگی یا دل میں بغض و کینہ رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ترکمن عوام آش یا گھریلو مٹھائی وغیرہ تیار کر کے اس کے گھر بھیجتے ہیں کہ جس کے یہاں سے بائیکاٹ یا بول چال بند ہوتی ہے اور اس طرح سے ان کو محبت و آشتی کا پیغام دیتے ہیں اور نئے سال کا بغض و قدورت سے پاک و صاف دل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔
نفس بکش هوای صبح عید و گل از گل شقایق شکفته، انگاری خورشید واسه این رسیدن قشنگترین ترانه ها رو گفته. شبیه قطره ها چه عاشقونه میریم به قبلگاه پاک دریا، دستای ما دوباره پل میبنده از خاک بندگی تا اوج ابرا. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفر نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفر نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت. وقتی که آیه های روشنایی تو خلوت شبای ما صدا شد، آینه روح ما شبیه چشمه زلال و دلنشین و بیریا شد. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفر نشین برکت تو بودی خالق مهربونی و سخاوت. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفر نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت.
ترکمانوں کے آداب و رسوم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نوروز کا استقبال منجوق آتدی یعنی موتی کے دانے پھینکنے سے کرتے ہیں. اس تقریب میں لڑکیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور ہر لڑکی اپنی موتی پر ایک خاص علامت بناتی ہے اور موتیوں کو ایک برتن میں ڈال دیتی ہیں، اور پھر انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس برتن کو اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے اور شعر پڑھتی ہے، پھر ان میں سے ایک موتی نکالتی ہے اور پھر جس کے نام کی وہ موتی ہوتی ہے شعر کی ترجمانی بھی اسی سے متعلق ہوتی ہے.
سامعین، ایرانی عوام کی ثقافت میں تحویل سال کے موقع پر مختلف عقائد اور آداب و رسوم پائے جاتے ہیں. ترکمان خواتین نئے سال کے شروع ہونے سے قبل تھوڑا سا خمیر تیار کرتی ہیں اور ایک کپڑے میں اسے لپیٹ دیتی ہیں تاکہ وہ نئے سال میں روٹی پکانے کے لیے کھٹے خمیر میں تبدیل ہو جائے. ان عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کام کے ذریعے ان کے گھروں اور کاشانوں میں زیادہ خیر و برکت آئے گی. اسی طرح اگر نئے سال کی تحویل کا وقت رات کی تاریکی میں واقع ہوتا ہے تو وہ کچھ شمعیں یا چراغ صحن کے گوشے میں روشن کرتی ہیں. اس خطے کے عوام کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ نئے سال کی آمد کے بالکل نزدیک وہ چاول اور آٹے یا گھر میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء کی بوریوں کے دہانے کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رزق و روزی ان کے شامل حال ہو اور گھر میں برکت آئے. اسی طرح سلیقہ مند اور سگر ترکمان خواتین نئے سال کی آمد سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ایک برتن میں پانی کو گرم کرتی ہیں اور نئے سال کے شروع ہونے کے فوراً بعد نوڈلز کو پانی میں ڈالتی ہیں، اور عید نوروز کے پہلے دن گھر کے افراد کے طول عمر کی نیت سے ایرانی ڈش رشتہ پلو یا چاول اور نوڈلز کی لذیذ ڈش تیار کرتے ہیں.
ایران کی تہذیب و ثقافت کے حامل ترکمان عوام نئے سال کے شروع ہونے کے ساتھ ہی چراغوں کو روشن کرتے اور کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ بہار کی تازہ ہوا اور خیر و برکت ان کے گھر میں داخل ہو جائے، اور گھرانے کی بزرگ فرد قرآن کو بوسہ دے کر تلاوت و قرآن کرتی ہے تاکہ نیا سال خیر و برکت کا سال اور تندرستی اور خوشی و کامیابی کے ہمراہ ہو. اس دن گھرانے کے تمام افراد نیا لباس پہنتے ہیں اور دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں. ترکمان گھرانے کے بعض افراد نئے سال کے آغاز میں اہل قبور کی زیارت کو جاتے ہیں اور گوسفند کی قربانی کرنے، صدقہ دینے اور شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ اپنے پروردگار سے حاجتیں طلب کرتے ہیں.
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے جشن نوروز کے موقع پر ترکمان قوم کے گراں بہا آداب و رسوم کا جائزہ لیا. مناسب ہوگا کہ ہم یہ جان لے کے جشن نوروز کے آداب و رسوم ترکمانستان میں کہ جو شمال مشرقی ایران میں واقع ہیں اور ایرانی عوام کے ساتھ خاص طور پر ترکمان قوم کے ساتھ اس کے بہت سے ثقافتی مشترکات ہیں، بہت زیادہ شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں. جمہوریہ ترکمانستان کے عوام عید نوروز کو دوبارہ زندگی اور برکت و سعادت کی علامت سمجھتے ہیں. اس ملک میں شمسی سال کے پہلے مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ مطابق 21 اور 22 مارچ کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے، اور اس ملک کے عوام مختلف طریقوں سے جشن مناتے ہیں. گھر کی صفائی ستھرائی، آگ کا جلانا، کشتی اور گھڑ سواری کے مقابلے، مقامی کھانے اور مٹھائیاں بنانا اور ہینڈی کرافٹ کی نمائش کا انعقاد جشن نوروز کے موقع پر ترکمانستان کے عوام کے آداب و رسوم کا حصہ ہیں کہ جن کو وہ ہر سال خاص شکوہ و عظمت کے ساتھ مناتے ہیں.
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ عید نوروز کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین اب ہم پیش کریں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے۔ عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین، 16 شعبان اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ شعبان سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد ابن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا۔ رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں، تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ ابن شہر آشوب کو اپنے ماضی کی بزرگ شخصیات جیسے زمخشری، محمد غزالی اور خطیب خوارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ وہ شیرگوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے۔ علم قرآن، حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے۔ ابن شہر آشوب کی متعدد بیش بہا کتابوں میں متشابہ القرآن و مختلفہ اور مکالم العلماء قابل ذکر ہیں۔ تیس مارچ سن 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی، جن کا مقصد مشرقی یورپ، خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز سے 2 برس پہلے سلطنت عثمانیہ، فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ پیرس معاہدے کی روح سے بحیرہ اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیہ ملک وجود میں آیا، جس کو داخلی خود مختاری دی گئی۔ تیس مارچ سن 1867 عیسوی کو روس نے الاسکا کو مالی ضروریات کے پیش نظر $72 لاکھ کے عوض امریکہ کو فروخت کر دیا۔ الاسکا کینیڈا کے شمال مغرب میں براعظم شمالی امریکہ میں واقع معدنی اور قدرتی ذخائر سے مالا مال ایک وسیع سرزمین ہے۔ الاسکا کا رقبہ 15 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یہ امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتی ہے۔ اقتصادی لحاظ سے اس ریاست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں سونے اور تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ماہی گیری سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ دس فروردین سن 1340 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور مرجع دین آیت اللہ العظمیٰ سید حسین طباطبائی بروجردی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی دینی علوم اپنے آبائی شہر بروجرد میں حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ایران تشریف لائے اور علمی و معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ سن 1324 ہجری شمسی میں مشہد اور پھر قوم تشریف لے گئے اور مقام مرجعیت پر فائز ہوئے۔ قوم کی اعلیٰ دینی درسگاہ نے آپ کے زیر نگرانی بہت زیادہ ترقی کی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو عالمگیریت عطا کرنے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے وسیع اقدامات کیے۔ آپ نے متعدد علمی کتابیں بھی تحریر کیں اور عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جن میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ تیس مارچ سن 1976 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے۔ واضح ہے کہ 18 اکتوبر 1975 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکاء نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کانفرنس میں اس بات پر شدید احتجاج کیا گیا کہ قدس کی غاصب حکومت کی پالیسیاں مسلمان عرب باشندوں کے بارے میں ان کے وطن میں زیادتی پر مبنی ہیں، اور اسرائیل کھلم کھلا انسانی حقوق، جمہوریت اور مساوات کے اصول کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا۔ چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ دس فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں شاہی حکومت کے خاتمے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نظام حکومت کے تعین کے سلسلے میں ملک بھر میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ ایران کے مسلمان عوام نے اس ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ریفرینڈم 2 دن تک جاری رہا اور اس میں حصہ لینے والوں میں سے 98.2% افراد نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، واعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أول سخط وأستجلب كل محبوب أول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.